شريك في المحاسن وجبر الرسل في غلو المقصد ثم رضا ابي بكر وعمر وعمليه مع عثمان ذي الكرم مولى يسكر وسلم ذات من سفها على عقيدك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وموقعنا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم بائیس ترقیب کے ارد و ثنا سلما بڑی والا دوبارہ سلما کی بار کا یہ سبقسان انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ و سلام کی شخص کے بعد تمام تعلیم نبا وحد اللہ شریف کے لیے ذلحجہ کا یہ مبارک اور حرمت والا مہینہ
طاعات اور حسنات اور نیکیوں کے حوالے سے اسلامی ایام کے اندر انتہائی بزرگ اور افضل اور برتر مہینہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ اشہر حج میں سے ہیں، اور اشہر حج جو ہیں وہ دو مہینہ دس دن، یعنی زکات کا پورا مہینہ، شوال کا پورا مہینہ، زکات کا پورا مہینہ اور ذلحج کی دس دن، جو یوم عرفہ کے بعد ایک دن منا کی قربانی کا ہوتا ہے، اسے اشہر حج کہا جاتا ہے، حج کے مہینے. اسی طرح اس کے اندر ایام تشریق بھی ہے، اور بالخصوص اس میں تکبیرات کا سلسلہ ہوتا ہے کہ نو ذلحجہ کی فجر سے فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر جو ہے ایک دفعہ پڑھنا باواز بلند واجب ہے، اور تین دفعہ پڑھنا یہ افضل ہے، اور یہ نو کو بھی پڑھی جاتی ہے پانچوں نمازوں میں فرضوں کے بعد، دس کو بھی پڑھی جائے گی پانچوں نمازوں میں فرض کے بعد، گیارہ کو بھی پڑھی جائے گی پانچوں نمازوں میں فرض کے بعد، بارہ کو بھی پڑھی جائے گی، اور تیرہ کے عصر کو یہ تکبیر موقوف ہوتی ہے. یعنی یہ انتہائی بزرگ اور برتر اور افضل دن ہے، اس کی بڑی فضیلت قرآن و سنت کے اندر مذکور ہوئی. اس کے ساتھ جہاں پر ہم نے تکبیر تشریق، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نو ذلحجہ کی فجر کے بعد سے لے کر تیرہ کی عصر تک یہ تکبیر کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے اور تین دفعہ پڑھنا افضل ہے، باواز بلند اس کو پڑھا جاتا ہے، اس سے اس دن کی حرمت، قدر، ہیبت اور اس کا روب جو ہے کہ وہ واضح ہوتا ہے. یہاں تک یہ تکبیرات باواز بلند جو ہے وہ رمضان شریف تک کے دنوں کے اندر نہیں پڑھی جاتی، صرف ذلحجہ کے اندر، کیونکہ قربانی، ایثار، فدائیت اور اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ میں نے صرف جانور کو ذبح نہیں کیا، جانور تو صرف محض ایک علامت ہے، دراصل میں نے اپنے اندر اٹھنے والی ہر اس فکر کو میں نے ذبح کر دیا جو اللہ کے مقابلے پر آتی ہے، چاہے وہ تکبر ہو، وہ نفسانیت ہو، وہ انانیت ہو، وہ عبادت کے اندر سستی کا منفی جذبہ ہو، یا اللہ رب العالمین جل وعلا کی شریعت اور اس کے قانون سے معاذ اللہ بغاوت، سرکشی یا انکار کا وہ شیطنت اور وہ شیطانی جذبہ میرے اندر ہو، تو یہ جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں یہ ایک علامت ہے، محض ایک سمبل ہے، ایک جذبے کے پیچھے، اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے، اس کے پیچھے ایک فکر ہے، اور اس فکر کو ہم ایک تعبیر دیتے ہیں جو شریعت مطہرہ نے خود فرمایا قرآن میں، وہ فدی نہ ہو بے ذبح عظیم، ایک گویا کہ ذبح کے ذریعے، ایک جانور کے ذریعے، جس میں جو قربانی کے جو جانور ہیں ترتیب کے ساتھ، اس کے ذریعے یعنی گائے کے ذریعے، اس میں بھینس بھی شامل ہو گئی، بکری ہے تو اس میں بکرا بھی شامل ہو گیا، بھیڑ بھی شامل ہو گیا، اونٹ بھی آ گیا، یہ قربانی کے جو جانور ہے، پھر سن لیجئے، یہ ایک نشانی اور علامت ہے کہ ہم ان قربانی کے جانوروں کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، محض یہ ایک علامت ہے اس چیز کی کہ یہ صرف جانور ذبح نہیں ہو رہا، اصل میں خدا کے خلاف آنے والا ہر منفی برا جذبہ برے خیال کو میں ذبح کر رہا ہوں. تو قربانی کے پیچھے یہ ایک روح ہے جس کو ہم قربانی کرتے وقت اس بات کو اگر کوئی ذہن میں نہ رکھے تو اس نے قربانی کی روح کو نہیں پایا اور صرف مقصد اس کا گویا کہ ایک جانور لانا اور خرید کر دینا ہوا فقہی اعتبار سے. کیونکہ بعض لوگوں کو جو زیادہ ہمارے محب ہوتے ہیں اور زینت الفقہا بنتے ہیں تو اس قسم کی وہ نقطہ چینی خامہ گا تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں خشک نہ بنو. یہ فقہی اعتبار سے اس کی تکمیل ہوتی ہے, یہ کمال پر نہیں پہنچتا. جیسے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, لا جو وہ کمال کے لیے, کیونکہ عبادت کا ایک ظاہری شکل میں قبول ہونا ہے اور ایک اس کی روح کے ساتھ قبول ہونا ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے بیان کیا کہ شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں اس کی دو رخ ہوتے ہیں, ایک ظاہری تقاضا ایک باطنی تقاضا. جس طرح نیت شرط ہے, یہ تو ایک جگہ عبادت کے لیے نیت کو شرط قرار دیا گیا, لیکن بعض جگہ نیت کو شرط تو نہیں قرار دیا گیا لیکن مانن نہیں ہے عند اللہ وہ اجر نہیں پائے گا. جیسے دکھاوے کی عبادت, کوئی بندہ اگر دکھاوے کی عبادت کر رہا ہے تو کوئی بھی مفتی صاحب کہیں گے انہوں نے سارے ارکان ادا کیے نماز تو ہو گئی, لیکن پیچھے فکر جو ہے وہ جو جذبہ ہے وہ رضا الہی کا نہیں ہے تو عند اللہ وہ مقبول نہیں ہوا. تو اس سے مقصود یہ ہے. تو یہ پھر سن لیجئے, آگے بڑھتے ہیں کہ جانور جو ہے جس کو ہم ذبح کرتے ہیں, قیمتی جانور لاتے ہیں, بہت بڑی کرامت اور عزت اور یہ ایمان ہی کا مظاہرہ ہے, لیکن اصل چیز یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جانور محض ایک علامت ہے. اس کو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی خواہش کو ذبح کیا, میں نے اپنی نفسانیت کو ذبح کیا, میں نے اپنے اندر اٹھنے والے گناہ کے شوق کو ذبح کیا, میں نے شریعت کے مقابلے پر آنے والی اپنے اندر ہر گندی سوچ اور فکر کو میں نے ذبح کیا. گندے غلیظ لوگ جو شریعت مطہرہ کے مقابلے میں اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں, ان بدبختوں سے نجات کے طور پر اس کو میں نے ذبح کیا. تو وہ ذبح کرنا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے تمام منفی شوق اور اپنی تمام منفی مرادوں کو ذبح کر کے اس بات کو ذکر کر دیتا ہے کہ یہ یا اللہ یہ جو میں نے جانور ذبح کیا ہے اور عراق دم اس کا جو میں نے خون بہایا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں نے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی مکمل تیری فرمان برداری کو قبول کیا ہے. جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, خیر اس پر تو ہم نے مکمل ایک پروگرام نظام مصطفیٰ میں کر دیا ہے ان آیات کے ساتھ, اللہ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مزاج ذابح کی نظر میں, ذبح کرنے والے کی نظر میں, قربانی کرنے والے کی نظر میں ہونا چاہیے. ایک تو یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ جانور صرف ایک علامت ہے اور اس کو ذبح کرنا ایک علامت ہے کہ میں اپنے منفی اور گناہ تکبر نفسانیت انانیت کو ذبح کر رہا ہوں. اس کے ساتھ حضرت ابراہیم کی وہ فکر ہو کہ جب رب کے حکم ہوا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کریں, خواب میں جب وہ چیز دکھائی گئی ہے تو آپ نے اس میں سر منہ انحراف, بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے, جیسے رب کا حکم تھا جوں کا توں اسی طرح جیسا دیکھا تھا اپنے لخت جگر اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت سیدنا اسماعیل کو لے گئے اور لے جا کر اس وقت ان کی عمر 14 سال کے قریب تھی, کیونکہ قرآن نے ان کو غلام کہا ہے اور غلام کا اطلاق جو ہے وہ قروب بلوغ کی طرف ہوتا ہے, تو طفل ہے سبی ہے پھر غلام. تو گویا کہ اس بچے کو آپ نے ذبح کر دیا. تو یہاں سے یہ مفہوم ملا کہ قربانی جانور کی قربانی اس بات کا اعلان کروانا چاہتی ہے اور بندے سے اس بات کا اظہار کروانا چاہتی ہے کہ جب رب کا حکم ہوگا تو میں کسی پسند اور غیر پسند کی طرف توجہ نہیں کروں گا. جس رب نے جس جگہ پر جس وقت میں جس شرائط کے ساتھ جو عبادت جو حکم دی ہے, کچھ بھی ہو جائے, چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, شریعت کا جو مطالبہ ہے میں اس کے وقت میں اس کی شرائط کے ساتھ ہر صورت کے اندر میں مکمل کروں گا, چاہے وہ نمازوں کی پابندی کی صورت میں ہو, حج کی صورت میں ہو, زکوٰۃ کی صورت میں ہو, خیرات کی صورت میں ہو, والدین کی اطاعت کی صورت میں ہو, لوگوں کے ساتھ جو حقوق ہیں اس کی صورت میں ہو, یا اعلی کلمۃ الحق کے لیے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے حکم میں ہو, اور اللہ کے دین کے باغیوں کا رد اور ان کے مقابلہ کرنے کی صورت میں ہو اور اللہ والوں سے محبت کرنے کی صورت میں ہو، الغرض اس کی محبت اپنی محبت نہ رہے اور اس کا غصہ اپنا غصہ نہ رہے، بلکہ وہ قربانی کرنے کے ساتھ اس جذبے کو پائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پایا، اور پایا بھی وہ حکم کہ جس کو سن کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، اور جیسا تھا اسی طرح لے جا کر چھری دیکھی تھی خواب میں تو اس کی تعبیر کی طرف نہیں گئے، اس کو حقیقی معنی کی طرف لیا اور چھری ہی لی. بیٹے کی طرف گئے تو وہاں سے کوئی نعمت، کوئی پھل، کوئی اناج، اس تعبیر کی طرف آپ نہیں گئے، بلکہ اصل شکل میں اسی مشخص بیٹے کو لے کر گئے. تو اللہ کے احکام کی تعمیل میں آپ کسی تعبیر تاویل کی طرف نہیں گئے، بلکہ اس کے حقیقی مفہوم ہی کو آپ نے لیا. اور اللہ رب العالمین نے پھر آپ پر یہ کرم فرمایا کہ حضرت اسماعیل کو دور کر کے فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے خود جو ہے وہ ابراہیم کی طرف سے جو اس نے خواب کا جو عمل تھا کر گزرا. اللہ فرماتا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ابراہیم کی طرف سے خود ایک بہت بڑی عظمت والا فدیہ دے دیا. یہ روح اگر قربانی کے پیچھے نہیں ہو تو کبھی ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کا کیا مقصد ہے. تو لہذا اپنی خواہشات کو ذبح کرنے کا یہ مقصد، اسی طرح اپنی انانیت کو ختم کرنا اور اپنی انانیت کو مارنا، اور ہر وہ چیز جو درمیان میں تعلقات حق کو گویا کہ خراب کرتی ہے اور دین کے لیے ہی اور اسلام ہی کے لیے رشتوں کو ہموار کرنا، چاہے وہ شخص یا وہ بات ہمیں بہت زیادہ ناپسند بھی ہو لیکن شریعت مطہرہ کا مطالبہ ہے تو وہی ہمارا نظریہ ہو، وہی ہماری حقیقت. حدیث پاک یہاں ذکر کی جا رہی ہے جامع ترمذی شریف میں، ہماری ماں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، قربانی کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں مسلمان کا کوئی عمل اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا، یوم احب الی اللہ من ارحاق الدم، قربانی کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کو اپنے بندے کا لگتا ہے وہ ہے اس دن قربانی کر کے اس کا خون بہانا. انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واظلافہا وان الدم لا یقو من اللہ بمکان قبل ان یقع من العرض فطیبوا بها نفسا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم فرماتے ہیں قربانی کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں مسلمانوں کا کوئی عمل قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں کے ذریعے، اپنے بالوں اور اپنے کھوروں کے ساتھ، یعنی پاؤں کے پنجوں کے ساتھ، کھوروں کے ساتھ آئے گا، اور یقیناً اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی بندے کی اس خدمت کو مقبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. شرط یہ ہے لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کی جائے، اس کو تاوان، اس کو جبر نہ سمجھا جائے. تو یہ حدیث پاک جامع ترمذی، وقت کا اختصار ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب اس موضوع کے حوالے سے میں دوسری چیز ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے حضرت انس بن مالک اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے یہ بات مروی ہے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں رہے، تو علاوہ اپنے حجت الوداع کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو، 9 یوم عرفہ ہے اور 10 ذی الحجہ جو ہے، اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت ابراہیمی یعنی قربانی کی ہے. کیونکہ جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا اس سال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج پر تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے 100 اونٹوں کو نہر کیا، اور 100 اونٹوں میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور بقیہ جو رہ گئے تو سرکار مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہر کرنے کے لیے دیا، اور یہ فال بن گیا تھا شکرانے کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کا، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو 63 سال کی جو عمر شریف دنیاوی عطا فرمائی تھی، تو سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک سے گویا کہ 63 جانوروں کو ادھر نہر کیا. اور ابو داؤد میں یہ بھی روایت موجود ہے، اونٹ کو ذبح کرنا کتنا مشکل ہے آپ جانتے ہیں، اس کو باندھا جاتا ہے، کیا 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 جاتا ہے، لیکن ابو داؤد میں روایت موجود ہے، بیہقی میں بھی موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ذبح کا وہ آلہ اٹھایا تو ہر اونٹ آگے بڑھتا تھا اور اپنی گردن حضور کے حوالے کرتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے ہاتھ سے مجھے گویا کہ ذبح فرمائے. تو 63 اونٹ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے. یہاں پر ایک کانسیپٹ اور بھی ہے, بعض لوگ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جدیدیت اور جہاں ترقی آتی ہے سمندر جب جوش میں آتا ہے تو وہ جواہرات بھی کنارے پر پھینکتا ہے تو کچرا بھی بہت پھینک دیتا ہے. تو جہاں آج علمی ریسورسز آسان ہو گئی ہے کہ ہر بندہ تحقیق کر لیتا ہے, وہاں بلائیں اور آفت بھی بہت آئی ہیں. نئے نئے اسکالرز اپنی طرف سے اتوار کو پڑھیے مفتی صاحب بن جائیے عالم بن جائیے, انہوں نے کہا جی ترجمہ پڑھ لیجیے بن جائیے. اس طرح کی ایک وبا نے بھی ہمیں بڑے سختی کے ساتھ گھیرا ہوا ہے, اکابر پر تنقید ہے, ان کی کتابوں پر تبرع ہے. ایک ایسا منفی ذہن بھی سامنے آتا ہے اور قوموں کو آگے گویا کہ اس میں اس طرح کی ایک فکر یہ بھی ہے کہ جناب قربانی تو حاجی کے اوپر ہے, آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے جناب آپ دیکھیے قرآن کے اندر موجود ہے اور سورہ حج کے اندر موجود ہے قربانی سے متعلق, قربانی تو حاجی کرے گا مینا کے اندر, آپ قربانی اپنے علاقوں میں کر کے مال کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا دیکھیں سوال جھوٹ جب بندہ بولتا ہے تو بڑے اٹریکشن اس کے اندر ہوتی ہے اور سچ کے لیے پھر ماحول ہوتا ہے, اور بندے اگر اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں سو رہے ہوں تو پھر ایک اور زحمت ہوتی ہے کہ بندہ کس طرح اپنی قوم کو اویئر کرے. تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو حاجی قربانی کرتا ہے منا کے اندر وہ ایک الگ ہے, اور جو ہم غیر حاجی آفاقی جو حج نہیں کرنے گئے اور باہر ہیں وہ قربانی کرتے ہیں, دونوں کا کانسیپٹ الگ ہے. وہ ہے حدی اور یہ ہے سنت ابراہیم, ان دونوں کے نام الگ ہے. صحابہ اکرام نے حضور سے باقاعدہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ قربانی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو یہ قربانی جو غیر حاجی جیسا ہم اپنے علاقوں میں گاؤں دیہات میں کرتے ہیں اس قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. اور یہ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم ان دوستوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے حدیث اور سنیت کی حجیت پر بات کیجئے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ مسائل سنت سے ثابت ہے, حضور کی احادیث سے ثابت ہے. تو جب آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کے منکر ہیں تو پھر کسی اگزامپل پر آپ کیا مثال دے رہے ہیں؟ آپ ہم سے اصول پر بات کیجئے, جبکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن شریعت مطہرہ جس سے شریعت جاری ہوتی ہے, فقہ کے احکام جاری ہوتے ہیں وہ چار ہیں, اصل الاصول تو قرآن ہے, اور قرآن کی تشریح اور تعبیر جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے, اور حدیث کی سنیت کی حجیت جو ہے وہ اجماع صحابہ ہے. اور پھر مرور زمانہ آنے والے زمانے کے اندر نو پید چیزیں جو پیدا ہوں گی تو وہ حرام ہوگی یا حلال ہوگی, تو ان تینوں قانون کو قرآن سنت اجماع صحابہ کو بنیاد بنا کر ایک ایسا علم ایجاد کیا گیا کہ اس کے ذریعے قیامت تک کی نئی ایجادات کو ان تعبیرات کے ساتھ لا کر حل کیا جائے کہ ایسی چیز کو استعمال کرنے میں جیسے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہے یا ہوائی جہاز میں سفر کا استعمال ہے یا نمازوں کا دیگر چیزوں جو جدت آ رہی ہے میڈیکل کے اندر جدت آ گئی ہے تو شریعت اس کو ہاں کہتی ہے نہ کہتی ہے. تو ایک علم اور ایک ایسے اصول کی ضرورت تھی کہ جس کے ذریعے ان تین بنیادی دلیلوں کو بنیاد بنا کر قیامت تک پیدا ہونے والی معاشرتی نئی ایجادات چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو یا معاشرت کے کسی بھی طبقے کے اعتبار سے ہو یا عمرانیات سے ہو یا طب سے ہو تو اس کے جائز اور ناجائز ہونے کو وہ اصول پرنسپلز بن کر اس کو حل کریں اس کو اجتہاد کہتے ہیں اور اس پورے قانون کا نام ہے قیاس. تو قرآن سنت اجماع قیاس اصل دلیل یہ تین ہیں. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید سے اس کے دلائل ثابت ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج میں قربانی فرمائی ہے وہ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے مثال والے سال یعنی 10 سال اگر آپ رہے ہیں تو 10ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج پر تشریف لے گئے تھے, بقیہ یہ 9 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث متواتر موجود ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی 10 تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی فرمائی, یہ سنت ابراہیمی وہ حدی ہے, یہ سنت ابراہیمی. اس کے لیے جگہ خاص نہیں, اس کے لیے جگہ خاص. وہ حاجی انہی دنوں کے اندر کرے گا اور جگہ بھی اس کی خاص ہے اور وہ حدود حرم کے اندر کرے گا. حدود حرم سے باہر نکل گیا تو وہ ذبیحہ تو حلال ہوگا لیکن اسے اس کی حج کی قربانی نہیں کہا جائے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ منا میں قربانی پہلے کر لیتے تھے, آج کل کاکیا کا علاقہ ہے وہاں لوگ زیادہ آ کر قربانی کرتے ہیں, مکہ سے آ کر طواف زیارت کر کے قربانی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ کاکیا کا علاقہ جو مدینہ مکے کی مکہ یعنی خانہ کعبہ کے سراؤنڈنگ کا جو یہ لمبا علاقہ ہے جو کئی کلومیٹر پر محیط ہے, یہ حدود حرم ہے. اس میں سے کہیں پر بھی آ کر حاجی اگر اس کے اندر اس دائرے کے اندر جتنا اس کا علاقہ ہے حدود حرم کا اس کے اندر وہ قربانی کرے گا تب وہ قربانی اس کی حج کی قربانی کہلائے گی. اگر وہ حدود حرم سے نکل کر جدہ میں جا کر قربانی کر لیا ہل کے اندر یا مسجد عائشہ جہاں پر حدود حرم ختم ہوتا ہے, مسجد عائشہ سے ایک قدم باہر نکل کر اس نے قربانی کر لیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس نے ذبح کر دیا تو جانور حلال ہے, اس کا گوشت کھا سکتے ہیں, لیکن وہ تمتع والی قربانی نہیں ہوگی, وہ قران والی قربانی نہیں ہوگی, وہ یعنی سمجھ لیجئے سادے الفاظ میں کہ وہ حج والی قربانی, کیونکہ حج افراد میں تو قربانی نہیں ہوتی ہے, دو حجوں کے اندر قربانی ہوتی ہے, حج قران اور حج تمتع. تو یہ حج کی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ حج کی قربانی کے لیے جگہ خاص ہے اور یہ جو سنت ابراہیمی ہے اس کے لیے جگہ خاص نہیں ہے. تو اس میں اور اس میں بنیادی فرق ہے, ایک بات وہ حج کے لیے ہے. اسی طرح اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت جو ہے فصل لربک وانحر, یہ حبیب مکرم ہم نے جو آپ کو کثرت اور آپ کو یہ جو شان عطا فرمائی ہے تو آپ اپنے رب کے حضور اپنی عزت اور توقیر کا جو بڑھاوا آپ کو ہم نے دیا ہے تو اس کے لیے کیا کیجئے, شکرانہ پیش کیجئے. اور شکرانہ کیا ہے, نماز پڑھیے اور اللہ کے حضور قربانی کیجئے. کہ یا اللہ اگر یہ دونوں کام کر کے میں شکرانہ ادا کر دوں تو فرما ان شانے کو لبتر, پھر دشمن کی فکر نہ کیجئے وہ خود ذلیل ہو جائے گا. لہذا جو اپنے حاسد سے بچنا چاہتا ہے, اور یہ آزمانی جس دن آپ کی نماز چھٹ گئی نا اس دن تین چار پنگے تو آپ کے سر پر آئیں گے, لیکن آپ کی نمازیں باقاعدہ ہو رہی ہوں اور شکر کے تقاضے ہوں گے آپ دیکھیں حاسد آپ کی جوتی کے نیچے رہے گا, دشمن تو دفاع ہو جائے گا اور حاسد آپ کی جوتی کے نیچے رہے گا. تو لہذا یہ قرآن نے ترتیب بنایا ان آتینا کل کوثر, حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا, عزت دی, نبوت دی, شان دی, عظمت دی, ختم نبوت کا تاج دیا, اب زمین پر بھی یہ کنٹرول دیا ہے کہ 10,00,000 مربع میل تک آپ کی حکومت مکہ بھی فتح ہو گیا. تو حبیب جب ہم نے آپ پر اتنا ظاہری مادی روحانی ہر قسم کا احسان فضل کر دیا ہے تو اس فضل میں آپ ہمارا شکر ادا کیجئے. وہ شکر کیا ہوگا, مولا فرما فصل, آپ نماز ادا کیجئے, وانحر اور قربانی کیجئے. نماز بھی حضور نے ادا فرمائی, قربانی بھی کی, یا اللہ یہ دونوں کر لوں تو پھر کیا ہوگا, فرما ان شانیہ قبل ابتر, جو آپ کا دشمن ہوگا وہ خائب و خاسر ہوگا اور وہ دم بریدہ اور نسل بریدہ ہو جائے گا. تو گویا کہ اس ایک صورت کے اندر ہمارے لیے پوری پریکٹیکل لائف ذکر کر دی گئی. اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے, مال دیا ہے, شہرت دی ہے, عزت دی, اگر ہم نماز نہ پڑھیں ہاں اور جو شکرانے کے تقاضے ہیں اس کو ادا نہ کریں تو پھر وہ بندہ چین سے نہیں رہ سکتا, اس کے گرد دائرہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے, اس سے غلطیاں ہوتی چلے جاتی. حاسد کا ہونا اس بندے کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے تو گھر کے ہی لوگ حاسد تھے جنہوں نے اٹھا کر ان کو وہاں کنویں میں ڈال دیا تھا. تو یہ تو جو ہر ذی نعمت کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اور اس کو نشانے پر لایا جاتا ہے, لیکن یہ کہ حسد تو یہ ہے نا کہ اگلے میں قصور نہ ہو بندہ اس پر چڑھ دوڑے, ایک یہ کہ اس سے پے در پر غیر شرعی حرکتیں ہوتی چلی جاتی ہیں, العیاذ باللہ, نعوذ باللہ من ذلک. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ شکرانہ چھوڑتا ہے, اگر وہ شکرانہ ادا کرے فصل لربک وانحر تو اللہ رب العالمین جل والا اس کی زندگی میں ریلیف لاتا ہے, اور اگر اس کے سامنے حاسد یا دشمن آ جائے تو اللہ اس کو برداشت کا حوصلہ بھی دیتا ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی, اور اس سے جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے وہ نتیجہ ہے کہ قربانی جو ہے جو سنت ابراہیمی ہے وہ اس آیت کریمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر عمل اور سنت دائمہ سے یہ ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا بڑا بدترین گمراہ ہے. اس لیے وہ جو قربانی ہے جو حج کے اندر منا میں کی جاتی ہے وہ الگ ہے, اس کا ذکر سورہ المائدہ اور سورہ حج کی بعض آیتوں کے اندر کیا گیا ہے, اور یہ جو سنت ابراہیمی ہے اس کا ذکر سورہ کوثر کے اندر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متواتر زندگی کے اندر ذکر کیا گیا. لہذا یہ شک بھی ذہن کے اندر نہ رہے. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہاں پر میں آخر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے جس چیز کو پسند کیا ہے کہ اس میں یہ جو حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا نا کہ اچھی طریقے سے, یہ جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں, سرکار کریم نے فرمایا فطیبوا بها نفسا
خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. یہ مفہوم بڑا وسیع ہے, خوش بندہ اس پر غور نہ کرے, تر و تازہ بندہ اس پر غور کرے. فرما فطیبو بہا نفسن, تو بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑی خوش دلی کے ساتھ تم نے قربانی کرنی. تو خوش دلی کیا ہے؟ قربانی ہو گئی تو اس کی گندگی جو پڑی ہے اس کو بھی وہ صاف کر رہا ہے, اس کو یہ اس کی خوش دلی کی علامت ہے. بیزاری یہ کہ بس کاٹو یار, جو جہاں پھینک دیا بس چلو گوشت بانٹو اور گوشت کھاؤ, یہ خوش دلی نہیں. خوش دلی ایک پورا پیکج ہے, پورا ایک دائرہ ہے. خوشی خوشی سے جانا, جانور کو دیکھنا, اس کے عیب کو ٹٹولنا کہ وہ عیب سے پاک ہو, وہ دکھنے میں بڑا خوبصورت ہو اور وہ قیمتی ہو, اس کو لانا, اس کا خیال رکھنا. لیکن لانے اور خیال میں یہ نہیں ہے کہ جناب ساری گلی ڈسٹرب ہو رہی ہو, راستہ ڈسٹرب ہو رہا ہو, اور یہ بھی نہیں ہے کہ ذبح کر دینے کے بعد بس کھال بھی وہیں پڑی تو خون بھی وہیں پڑی تو اس کا فضلہ بھی وہیں پڑا ہوا ہے اور حضرت جا کر گھر کے اندر سو گئے. تو یہ جو آخر جس جملے کے ساتھ شریعت نے باندھا ہے نا, یہ قابل غور ہے. فرمایا حضور سید عالم نے فطیبو بہا نفسن, جہاں اس کے ذبح تک کے اندر نفس کی خوش دلی ہونی چاہیے وہیں تک آپ کا خارجی عمل بھی بتانا چاہیے کہ اس بندے نے یہ قربانی کو کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. کسی کو, کسی گزرنے والے کو, کسی دوسرے شخص کو اس سے اذیت نہیں ہوئی ہے. تو جو بندہ اپنی شادی بیاہ دیگر چیزوں کو خوشی سے کرتا ہے تو خوشی کے اندر وہ لوگوں کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ یار دیکھو ٹریفک نہ رک جائے, یار دیکھو یہ نہ ہو جائے, دیکھو بعد میں یہ نہ ہو کہ شامیانے اکھاڑے جائیں تو سڑک کے اوپر سوراخ ہو جائے, بھائی اس کو بند کر دو گزرنے والا ناراض ہو جائے گا. یہ ساری علامت پتا چلتی ہے کہ وہ ایونٹ اس کو بہت پیارا تھا, وہ جس کو وہ سیلیبریٹ کر رہا تھا وہ بڑا پیارا تھا, اس لیے اس نے آخر تک لوگوں کا خیال کیا ہے. یہ جو الفاظ ہے حدیث مبارکہ کے, ہم نے کلپ میں ایک بات کی کہ قربانی کا ثواب نہیں ملے گا تو بعض لوگ اچھل پڑے یہ کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا آپ ذرا غور کیجئے, ابھی آپ دورے سے فارغ ہوئے ہیں, تھوڑی اور محنت فرما لیں. کسی صوفی باصفا درد دل کی خدمت میں بیٹھے اور اس لفظ کو صرف جامع ترمذی سے سمجھنے کی کوشش کریں جو فرمایا گیا کہ فطیبو بہا نفسن, خوش دلی کے ساتھ. تو لہذا یہ کیا قربانی ہوئی کہ قربانی کر کے آپ گھر میں سو گئے اور خون روڑوں پر بہ رہا ہے, گندگی وہاں بڑی ہے. گورنمنٹ کی گاڑی آئے گی, گورنمنٹ کے جیسے میئر آتے ہیں ویسی گاڑیاں ہی آئیں گی, اللہ کی پناہ ہے. آپ کی قربانی ہے, جہاں اتنی قربانی ہوئی 500,000 روپے کا آپ اور خرچہ کریں وہ بھی اجر کی بات ہے. ہزار میں نہیں آ رہا 1500 میں آ جائے, بھائی یہ گندگی اٹھا کر لے جاؤ, بھائی چونا ڈال دو, بھائی اس کو صفائی کر دو. یہ ہے وہ روح ہے قربانی جس کے بعد بندہ اللہ کے حضور شکر کرے کہ مولا تو نے مجھے ادائیگی کا شرف دیا کہ میں نے بڑے شوق سے لایا بھی اور میری اس قربانی سے نہ میرے پڑوسی کو تنگی ہوئی نہ راستے سے گزرنے والے کو تنگی ہوئی. حدیث پاک کے اندر موجود ہے یہ جو راستے بند کر دیے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی ہمارے شہر کی, ہمارے ایک بزرگ جو اس صوبے کے وہ تو کہتے ہیں میرا جی چاہے تو میں پورے پاکستان کو کراچی بناؤں, اللہ کرے ایسا نہ ہو. نہ 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 ایسا نہ ہو. یہ جو کراچی والے رہ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ کراچی میں کیا ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی میدان ہے, نہ کوئی چوراہا ہے, نہ کوئی ڈھنگ کے پارک ہیں, نہ بیٹھنے کی چیز ہے, نہ گزرگاہ ہے. اللہ رب العالمین ہم پر فضل فرمائے, شہر ہمارا کسی جنت سے کم نہیں ہے, صبح ہمارا کسی جنت سے کم نہیں ہے. لیکن کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص کو اس کے ماتحت کے نام سے پوچھا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, ایک تو ہمارے پاس مانا کہ گراؤنڈ نہیں ہے, ذبح کرنے کی جگہیں نہیں ہیں, اس عذر کو یقیناً قبول کیا جائے گا. گلیوں میں جانور باندھیں گے, لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ چھت پر چڑھائیں, ایسے بھی گھر نہیں ہے, فلیٹس میں رہتے ہیں. لیکن جو اس کا دائرہ ہے ادھر ہی محدود رکھیے, پوری پوری گلی کو کور کر لینا, ٹھیک ہے. اور میں نے دیکھا ہے اس میں اچھائی کی بات, ہم بھی یہی کریں گے. پہلی بات تو کوئی شہر میں جگہ ہی نہیں ہے تو گلیوں میں ہی باندھیں گے اور کہاں باندھیں گے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے فصیلیں اور باؤنڈریاں بندھائی ہیں تاکہ وہ مٹی بہہ کر ادھر نہ چلی جائے, یہ بھی احتیاط کیا ہے ماشاء اللہ, ایسے درد دل لوگ. اور باقاعدہ انہوں نے گویا کہ پردوں کے ساتھ اس چیز کو کورڈ بھی کیا ہے کہ جانور کو بھی کسی کے ذریعے نقصان نہ پہنچ جائے اور جانور کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچے, اس کے فضلات اور گندگی باہر نہ آئے. تو ایسی شخصیات یقیناً معاشرے کے اندر مشعل راہ ہیں. لیکن ہم ان کے لیے بات کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور اس کو بھی پورا بند کر دیا جائے, بڑی گلیاں ہیں اس کو بھی بند کر دیا جائے, گزرگاہ کا اہتمام نہ ہو اور ایک میلے کا سما ہو، لوگوں کا جھمگٹا لگا ہوا ہو، تو یہ ذمہ داری بھی اسی شخص کی ہے جس نے جھمگٹا لگایا ہے کہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو. آپ قربانی کے جانور کی بات کرتے ہیں، اعلی حضرت نے تو سوئم اور چہلم کے لیے گلی بند کرنے کو منع لکھا ہے. ہمارے وہاں یہ رواج بھی ختم ہونا چاہیے. ہم میں یہاں دیکھتا ہوں 25 سال سے مجھے اس مسجد شریف میں ہوا، یہاں ہماری اس برادری کا بڑا خوبصورت نظام ہے، نکاح کرنا ہے مسجد میں کریں جی، یہیں ملے ہو چلے جائیں، سوئم چہلوں میں یہاں کریں، گلیوں میں آپ چارپائیاں ڈال کر گلیاں بند کر کے یہ کون سی عبادت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. کہ نہیں ہمارا گھر چھوٹا ہے تو لوگ آئیں گے تو باہر بیٹھیں گے نا، تو بھائی آپ اعلان کر دیں جس نے تعزیت کرنی ہے سوئم میں آئیں اور مسجد میں قرآن خوانی ہوگی وہیں تعزیت ہو جائے گی. ہماری اس مسجد میں جو میت کے ورثہ ہوتے ہیں وہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں، سارے ملنے والے ان سے ملتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، فاتحہ شریف کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا گھر ہے، بیٹھنے کا بھی ثواب، پڑھنے کا بھی ثواب، اور اللہ کے گھر میں آنا یہ دگنا ثواب. تو گلیوں کو بند کرنا سوئم اور چہلم کے لیے یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو جب اس کے لیے ناجائز ہے تو پوری گلیاں بند کر دینا اور گزرگاہ نہ ہونا، اس چیز کو محسوس کیجئے، یہ شریعت مطہرہ میں منع ہے اور یہ ناجائز ہے. میں حدیث پاک آپ کے سامنے یہاں پر ایک پڑھ دیتا ہوں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی اور ہم سمجھ لیں گے. ابھی اگر ہم نے زیادہ جگہ گھیری ہے، جانور یہاں رکھا ہوا ہے لیکن 6 فٹ اس کے لیے بیڈ روم بنایا گیا، 6 فٹ کا اس کا بیڈ بھی آئے گا، اور لوگ جائیں کہیں پر، کہاں کونسلر، کہاں نظام، کہاں سٹی گورنمنٹ. سبحان اللہ، جی سبحان اللہ. قربانی آپ کی ہے، گورنمنٹ کی نہیں ہے، آپ کی بخشی جائے گی، آپ اپنا خود خیال رکھیں، میں اپنا خود خیال رکھوں. جگہ اتنی گہریں جس میں کفایت کرتا ہے، لوگوں کی گزرگاہ پر خاص توجہ دی جائے، گندگی اور بالخصوص بارش. اللہ رب العالمین عافیت فرمائے کہ خیر سے یہ قربانی ہو جائے. اور ربی یوں بھی ہوتا ہے کہ قربانی کے بعد بارش ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، وہ جو سڑکیں تو کون صاف کرے گا، وہ اللہ کی قدرت کے فضل سے وہ خود ہی صاف ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اس کے فضلے اور نجاست کا خیال کرنا لازم ہے. اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے، کیونکہ سماج پر بھی ہم بات کریں نا، اور کیونکہ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکی کو قبول کرنے والے، پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور میری اور آپ کی پاکیزگی ہمارے گھر کے صحن سے، ہمارے لباس سے، ہماری بولی سے، ہمارے محلے سے پتا چلے گی. 6-6 کروڑ، 5-5 کروڑ کے فلیٹ ہیں، 2.5-2.5 کروڑ کے فلیٹ ہیں، ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے. لیکن 4 بندے مل کر یہ نہیں بولتے یار کہ سٹی گورنمنٹ کام نہیں کر رہی تو کیا ہوا، ہم کسی سویپر کو دے کر راستہ صاف کرا دیتے ہیں. وہ 1000 روپے رات کو سگریٹ پھونکنے کے لیے گویا کہ پان والے کی دکان کے آگے حضرت مشرف فرمائیں گے اس میں، اور جناب جو ہے کہ وہ کھانے پینے پر 50-60 ہزار روپے لگا دیں گے، لیکن اس گلی کی صفائی نہیں کریں گے. تو جو مقصود اور اللہ کے محبوب بندے کون ہیں، فرما ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ وہ ہے جو محبت کرتا ہے ان سے جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. سورہ توبہ میں تو یہاں تک فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہے جو صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں. مانا کہ یہ مسجد قبا کے رہنے والوں کے لیے خاص ہے، لیکن شان نزول سے آیت کا مورد خاص نہیں ہوتا، وہ شان نزول سے اس کا تعارف ہوتا ہے، اس کا عموم باقی رہتا ہے. فرمایا کہ فیہ رجال، کچھ لوگ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک خاص طبقے کی تعریف کی، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ جناب وہ صاف ستھرا رہیں، صاف ستھرائی کو پسند کریں. فرما واللہ یحب المتطہرین، اور ایسے صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قربانی کے جانور کو راستے میں باندھنا اور گلی بند کرنا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی تو جہاد فی سبیل اللہ وہ تو فرض عین ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور یہ حدیث ہے حضرت سال بن معاذ سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے اس بات کو ذکر کیا، قال غزونا، سارے میرے مسلمان بھائی اس کو دل سے سنیں اور اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے. فرما قال غزونا مع النبی، ہم حضور کے ساتھ ایک غزوے میں تشریف لے گئے، فضیق الناس منازلا، صحابہ کرام ایک جگہ رک گئے اور اپنا سارا سامان انہوں نے گلیوں میں ڈال دیا. اب گلی بند ہو گئی، بند نہیں ہوئی، صد نہیں کا ضیق کا تنگ ہو گئی، راستہ کیا ہو گیا، بند نہیں کیا، تنگ ہو گیا، سامان رکھا، گزرنے کی جگہ تھی لیکن گزرنے والوں کو جن کے لیے روڈ بنا ہے ان کے لیے وہ تنگ ہو گیا. صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے سامان زمین پر رکھ دیا، گلی کا 75% حصہ جو ہے بند ہو گیا. اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں, یعنی کہ سد, یعنی فرمایا کہ سد طریق, راستے کو بند کیا. فرمایا فضیق الناس منازل, انہوں نے اتنا سامان اپنا جہاد کا اور گھوڑے وغیرہ باندھ دیے کہ جو گزرنے والوں کے لیے راستہ تھا نا وہ تنگ پڑ گیا. اور آگے حضور فرماتے ہیں وقطعوا الطریق, اور کچھ جگہ پر یوں ہاں کہ راستے بند ہو گئے. فبعث النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کو جب خبر ہوئی تو سرکار نے فوراً ایک بندے کو بلایا, فرمایا ادھر جاؤ فوراً منادین اور میری طرف سے اعلان کرو ان من, اللہ اکبر, ان من ضیق منزلا او قطع الطریق فلا جہاد له. فرمایا میرے ساتھ جو جہاد میں آئے ہیں اگر ان کے سامان کی وجہ سے راستوں پر رکھ کر راستوں کو وہ تنگ کر دیں یا راستوں کو وہ بند کر دیں, حضور سید عالم فرماتے ہیں فلا جہاد له, اسے جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. اب یہ حدیث دیکھیے آپ, یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور یہ میں نے مشکات سے آپ کے سامنے پڑھی ہے. بات کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ حدیث پاک آپ سن لیجئے کتنے مبارک قول ہے. حضرت سید مسیب کہتے ہیں میں نے بزرگوں سے سنا ہے, نہیں کیونکہ یہ حدیث جو لا رہے ہیں ارسال کر رہے ہیں مرسل, فرماتا سمیا یقول ان اللہ طیب, میں نے یہ سنا کہ بے شک اللہ رب العالمین پاکی کو پسند کرتا, پاک ہے, یحب الطیب اور پاکی کو پسند کرتا ہے, نظیف اور نظیف ہے, یحب النظافہ اور نظافت کو پسند کرتا ہے. طہارت کہتے ہیں, طہارت کہتے ہیں ظاہری پاکی کو, باطنی پاکی کو کہتے ہیں طیب, اور ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں نظافہ. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی موجود ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خاص طور پر, سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ قال تطیبوا افنیتکم, رواہ ترمذی, اپنے گھر کے صحنوں کو صاف رکھا کرو, اپنے گھر کے صحنوں کو صاف رکھا کرو, گلیوں کو, اسی سے مراد اس کا مفہوم عام ہوا, گلیوں کو صاف ستھرا رکھا کرو. احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو سرکار کی کنگھی کرنے کا بیان, سرکار کی داڑھی مبارک پر کنگھی کرنے کا بیان, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو لگانے کا بیان, سرکار کے سرما لگانے کا بیان, یہ الگ الگ چیپٹر حدیث پاک کے اندر موجود ہے. ایک شخص مسجد کے اندر جمعے کی نماز کے لیے آ گیا اور وہ جب مسجد کے اندر وہ پہنچا تو سارے اور راس, ہم تو آتے نا ایسے ہی آ رہے ہیں, ان کے بال بکھرے ہوئے تھے, وہ ایسی مسجد کے اندر آ گئے سرکار, اور وہ لحیہ تھا, داڑھی بھی بکھری ہوئی تھی, اور وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے. فاشار الی رسول اللہ بیدیہ, سرکار نے اشارہ کیا واپس جاؤ, واپس جاؤ, حدیث کا اشارہ کیا واپس جاؤ. کانا یامر باصلاح الشعر واللحیہ, صحابی کہتے ہیں اس سے اشارہ یہ تھا کہ باہر جا مسجد سے اور داڑھی اور سر کو سوار کرا. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, فقال رسول اللہ الیس ھذا خیرا من ان یاتی احدکم وهو سائر الراس کانک الشیطان. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس حال میں مسجد میں آئے کہ اس کی داڑھی بکھری ہوئی ہو, کپڑے بکھرے ہوئے ہو, بال بکھرے ہوئے ہو, تو فرمایا یہ تو اس طرح ہے جیسے کوئی شیطان آ رہا. اور بالخصوص ہمارے وہاں گردنیں پھلانگنا, بابا جی بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, ادھر ہی بیٹھ جائیے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. میں اکثر اس بات کو ذکر کرتا ہوں اور بات کو ختم کر رہا ہوں, یہ آداب ہے, آداب. عبادت ہمیں آ گئی, آداب نہیں آئے, جمعہ پڑھنا آ گیا, بیٹھنا نہیں آیا. رسول کریم نے فرمایا کہ جس نے مسجد کے اندر لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس کے لیے جہنم میں پل بن گیا. تو لہذا اگر آگے جگہ خالی ہے, پیچھے والے سستی کرتے ہیں, آتے نہیں ہیں, تب وہ کراس کر کے آ سکتا ہے, لیکن جب صفیں پوری ہوئی ہوں, میں معذرت کے ساتھ تنقید نہیں کر رہا, ادب سے بیان کر رہا ہوں, سر پر ہماری ٹوپیاں ہیں, داڑھی مبارک ہے, داڑیاں ہماری مبارک سفید ہو جاتی ہیں, لیکن ہم نے ادھر ادھر کھڑے ہو کر باتیں کرنا قوم اور برادری کی سیکھی, نہیں سیکھی تو آداب نہیں سیکھی. میں انتہائی ادب سے کہہ رہا ہوں, تو خدا رہا یہ آداب ہیں جو جس کے ساتھ نیکیاں جڑتی ہیں اور وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں گلیوں کو گندا کرنے سے بھی محفوظ رکھے. بولو آمین. بیل آپ بڑا لائیں اللہ قبول فرمائے, لیکن راستے کو تنگ کرنے سے بھی اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. اور اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے کہ وہ لوگوں کو تنگ کر کے سمجھے کہ اس کی قربانی ہو جائے گی. یہ حدیث پاک مجھے اور آپ کو ڈرا رہی ہے, جانور ذبح ہو جائے گا, گوشت تو کھا لے گا, قربانی رب قبول نہیں کرتا، فقی اعتبار سے تو تیرے سر سے قضا ہو گیا، لیکن رضا الہی جب ہے کہ جس میں لوگوں کی رضا ہو اور لوگوں کی پسندیدگی ہو. اللہ رب العالمین قربانی کے ان بنیادی مسائل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنا بوجھ گورنمنٹ کے اوپر یا ان کی صفائیوں پر ڈالنے کی بجائے تو ہم جس طرح گھر کے اندر کسی کیمسی کے بندے کا انتظار نہیں کرتے ہیں، خود ہی صفائی کر لیتے ہیں یا ماسیہ رکھ دیتے ہیں، ایسے ہی خیال اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی گلی کوچے کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.